कि भाई ऐसा ना हो कि मैं 30-40 साल 50 साल अल्लाह की इबादतें करता रहूं मुझे कब्र ना मिले। वैसे भी अगर हमसे कोई पूछे कि भाई तुमने 30-40 साल अल्लाह की इबादत की है बताओ कितना कब्र मिला तुम्हें, मेरा अपने ख्याल है बहुत कम लोग बता पाएंगे कि हमें क्या नसीब हुआ। और मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अगर मैं 30-40 साल कोई कारोबार करूं और कोई मुझसे पूछे कि 40 साल कारोबार से तुम्हें क्या मिला तो मैं कहूं मुझे नहीं मालूम मुझे क्या मिला। मुझे बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मुझे क्या मिला। कल मैंने इसके ऊपर बात की कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना मेरे अंदर आ जाए कि मेरी कामयाबी है, खुदा सच्चा है मुझे सच्चा होना चाहिए, खुदा माफ करने वाला है मुझे माफ करने वाला होना चाहिए, खुदा रज़ाक है रिस्क देता है मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी रिस्क दूं लोगों को, खुदा उम्ताल मोहब्बत करने वाला है मुझे भी मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, खुदा उम्ताल एहसान करने वाला है मुझे भी एहसान करने वाला होना चाहिए। ये हमारा पूरा निजाम है, हमें ऐसा होना चाहिए। अब होंगे कैसे, कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा हो जाते हैं, कुछ लोग कम हो जाते हैं। तो अब हमें और आपको ये पता चलना चाहिए कि ये रास्ता चलता कैसे है। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि इसमें बहुत सारी तफसीलात होंगी, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट ऐसा बता दूं, एक नुक्ता ऐसा बता दूं कि अगर आपने इस नुक्ते पर काम कर लिया तो सारा रास्ता आसान है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, 30 साल से ज्यादा हो गए तालिबे इल्म बने हुए, अगर किसी ने इस नुक्ते पे काम नहीं किया वो कभी भी ये मैदान नहीं जीत सकता। अब वो इबादतें आप बोलो, शायद मैं कहूंगा इबादत कौन सी है, मैं इबादत नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक और चीज करूंगा, अगर आप उस पर काम करेंगे आपको कामयाबी नसीब होगी, अल्लाह की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, खुदा तआला का कुर्ब नसीब होगा, कामयाबी आपके तक पहुंच जाएगी। खुदा अगर इस पे काम नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, कोई कामयाबी नसीब नहीं होती है इसमें। अब उसको अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर इतने लोग, ये जो बच्चे हमारे यकीन फुटबॉल खेलते होंगे, जैसा कि इन इलाकों के अंदर यही स्पोर्ट सब ज्यादा है, तो जितने लोग फुटबॉल खेलते हैं इनमें से कितने फीसद बच्चे वो होंगे जो बड़े होकर दुनिया के मशहूर फुटबॉल खेलने वाले बनेंगे। तो जितने बच्चे शुरू करेंगे उनका 1% भी मशहूर नहीं होंगे, 1% से कम, 1% भी मशहूर नहीं होंगे, 99% तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, देखता रहेगा, खुश होता रहेगा, टीवी में देखेगा, मैदान में जाके देखेगा, बाद में मामला खत्म हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा। 1% लोग वो होंगे जो असली प्लेयर बनेंगे। असली प्लेयर कौन से होंगे, मिसाल के तौर पर जो क्लब्स के अंदर खेलेंगे, बड़े बड़े क्लब्स के अंदर खेलेंगे, हम उन बड़े क्लब्स का नाम भी नहीं लेना चाहिए मुझे यहाँ, तो वो असली प्लेयर होंगे। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे तमाशाई हैं, बैठ के मैच देखने वाले। तो जो दुनिया जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें भी ऐसे ही थोड़े से लोग हैं जो असली खिलाड़ी हैं, बाकी सब क्या है, तमाशाई, खेल देख रहे हैं। वो जो असली खिलाड़ी हैं वो कौन से हैं, मिसाल के तौर पर लगा जैसे आपका पहचान बराजे तकलीफ गोरफा बड़े बड़े, ये असली खेल खेल रहे हैं यहां पर, असली काम इनका है, हम लोग का काम क्या है, हम लोग तमाशाई बने, तमाशाई बने खेल देख रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये करना है कि भाई ठीक है तुम तमाशाई तो हो, लेकिन तमाशाई भी कई किस्म के होते हैं। एक वो तमाशाई होता है जिसको सिर्फ एक बात पता होती है, बॉल यहां से वहां जानी है, इसके सिवा इसको कुछ नहीं पता होता। एक वो तमाशाई होता है जिसको सारी चीजें पता होती है, कैसे किक लगती है, कैसे बॉल घूमती है, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस क्लब ने किस बंदे को कितने में खरीदा है, ये सारी बातें उसे पता हो। तो अगर खिलाड़ी नहीं बन रहे तो तमाशाई तो अच्छे बन जाओ कम से कम, तमाशाई तो अच्छा बनना चाहिए कम से कम। तो खेल देखने का मतलब है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो अभी जो मैं आपसे कहूंगा इससे शायद खिलाड़ी नहीं बनेंगे, लेकिन तमाशाई अच्छे बन सकते हो। अगर इस पे काम कर लें तो हम लोग अच्छे तमाशाई बन जाएंगे, हम देखेंगे तो हमें पता होगा भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग تو بےچارے الٹا ان عرفا کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. کیوں, انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تو ابھی اچھا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, دنیا میں اچھا بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ لوگ ماشاء اللہ زیادہ تر لوگ بزنس کرنے والے ہیں, زیادہ تر لوگ اپنے کام کو کرنا جانتے ہیں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اگر کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی کام کے اندر ایکسپرٹ بننا ہے, ماہر بننا ہے, آپ کا کام اچھا ہونا ہے, تو پھر آپ کو ایک چیز چاہیے, وہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اگر کنٹرول نہیں ہے نا, پھر کام اچھا نہیں ہو سکتا, پھر کام خراب ہو جائے گا. مثلاً کیا, مثلاً آپ بزنس کے اندر دیکھ لو, آپ نے دکان کھول لی ہے, آپ کو کنٹرول نہیں ہے, ایک آدمی آپ کی دکان کے اندر آیا, آپ نے کہا پہلے دن ہی جتنا کھینچنا ہے کھینچ لو, پہلے دن دھوکہ دے کر جتنا لے سکتا ہو لے لو, چلو ٹھیک ہے لے لو گے, ایک دن دھوکہ دے گیا اس کو, یہ بےچارا نقصان میں گیا, اگلے دن آئے گا آپ کے پاس؟ نہیں آئے گا. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کنٹرول کرو, کنٹرول دکھاؤ. شیطان تو کہہ رہا ہے کہ اس کو دھوکہ دے کے سب کچھ لے لو, لیکن آپ کنٹرول دکھاؤ اور آپ یہ کہو کہ نہیں, مجھے ایک دن نہیں لینا ہے کہ میں دھوکہ دوں, مجھے اس سے ساری نسلیں کمانا ہے, اچھا دوں اس. خدا کے معاملے میں بھی ایسا ہی, مجھے خدا کی 99 صفتیں چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے. ایک ہی پوائنٹ ہے, وہ کیا کیا ہے؟ کنٹرول. کنٹرول آنا چاہیے. اگر کنٹرول آنا چاہیے, کنٹرول آتا ہے تو سارے کام ہو جائیں گے, کنٹرول نہیں آتا کوئی کام نہیں ہوگا. ہمیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بھائی اللہ کی نماز رکھی ہمارے لیے, نماز پڑھو اتنے بجے, پہلے منٹ میں پڑھ لو اول وقت, ثواب زیادہ ہے. آخر میں لے جا کے پڑھو, حرام نہیں ہے, ثواب بہت کم ہے. نماز کا اثر پہلے وقت میں ہے, پہلے وقت میں نماز پڑھ لو, نماز کا اثر ہے. آخر وقت میں پڑھو گے, نماز کا اثر بہت کم ہوگا. اور جماعت سے پڑھ لو تو کیا بات ہے. ایک روایت ہمارے پاس, حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں انسانوں کو دیکھتا ہوں تو انسانوں کے کام میں مجھے کچھ کام اتنے اچھے لگتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں انسانوں کی طرح وہ کام کروں. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول, انسانوں کے ساتھ کام ایسے ہیں جو مجھے اتنے پسند ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں بھی انسانوں کی طرح کے ساتھ کام کروں. اللہ کے رسول نے پوچھا کون سے ساتھ کام ہیں جو تمہیں اتنا پسند ہیں؟ ان کاموں کے اندر حضرت جبرائیل نے جو مجھے یاد آتا ہے پہلا کام گنوایا, وہ یہ تھا کہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنا پسند ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں. اب سات کاموں میں سے کچھ کاموں کو بات کے لیے رکھ لیتا ہوں. مثلا یتیم کا خیال رکھنا کام مجھے پسند ہے کہ میں یتیم کا خیال کروں. کوئی شخص مر جائے اس کا جنازہ اٹھاؤں, مجھے پسند. حج پر جا کر لوگوں کو پانی پلاؤں, جو مجھے پسند ہے. حج پہ جاؤں لوگوں کو پانی پلاؤں. یہ جتنے کام کرنے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے؟ کنٹرول چاہیے. مثلا نماز اول وقت پڑھنا ہے, کنٹرول چاہیے. ادھر آسان ہوتی ہے, میرا دل چاہتا ہے میں کچھ اور کروں, کنٹرول کروں گا اپنے اوپر, نماز اول وقت پڑھ لوں گا. جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کنٹرول چاہیے, کنٹرول کروں گا, اپنے آپ کو شیڈول میں لے کر آؤں گا, نماز پڑھ لوں گا. مثلا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, اچھی نماز کون سی ہے؟ وہ جس میں توجہ ہوتی ہے یا وہ جس میں انسان کا دماغ باہر گھومتا رہتا ہے؟ وہ جس میں توجہ ہوتی ہے. اگر توجہ کرنا چاہتا ہے تو کیا چاہیے؟ کنٹرول چاہیے. اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اپنے دماغ کو کنٹرول کرے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں. اگر دنیا میں میں نے کسی سے پیسہ لینا ہوتا ہو, اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں, اس سے کہتا ہوں مجھے پیسہ دینا ہے, لینا ہے تجھ سے, پیسہ مجھے دے دے, اگر اس وقت جب میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیسے دے دے, مجھے پیسے چاہیے, میری موبائل کی کال بجے تو کیا کروں گا؟ موبائل اٹھا کے بات کرنا شروع کروں, سکتا ہوں روکنا میں ذرا بات کر کے آ नहीं, फौरन मोबाइल बंद करूंगा कि कहीं उसका मूड खराब ना हो जाए, पैसे नहीं देगा फिर मुझे, क्या इधर उधर देखता रहूंगा, नहीं उसकी तरफ देखूंगा, क्यों, मेरा उससे काम फंसा हुआ है, तो मैं नमाज में कंट्रोल क्यों नहीं करता, नमाज में मेरा दिमाग इधर उधर क्यों जाता है, कंट्रोल चाहिए मुझे। जितने भी आप दीन के काम बोलो ना, सब में कंट्रोल चाहिए। आप हज करना चाहते हो, कंट्रोल चाहिए, रोजा रखना है आपको, कंट्रोल चाहिए। ये सारी इबादतें खुदा हमें देता इसीलिए कि इससे हमारा कंट्रोल बढ़ जाए। अच्छा, अगर कंट्रोल बढ़ेगा तो क्या फायदा होगा, इबादतों में कंट्रोल बढ़ाओ तो गुनाह के मुकाबले में कंट्रोल खुद बहुत मिल जाता है। रोजा क्यों रखवाया खुदा ने, खुदा ने कहा रोजा रखो, खाना मत खाओ, पानी नहीं पियो, खुदा को खाना पानी बचाना है अपना, क्या क्या उसकी दुनिया में खाना पानी कम है कि वो मुझे भूखा रखे, मेरा खाना पानी बचाएगा अपना, नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे क्यों भूखा रखता है, वो चाहता है कि मैं ये सीखूं कि कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर खाना और पानी कंट्रोल करना सीख लिया तो नफ्स की ख्वाहिशात कंट्रोल करना आ जाएगा, मैं नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लूंगा, नफ्स की ख्वाहिशों को कंट्रोल कर लिया मेरा काम पूरा होगा। तो ऐसा नहीं होता, मैंने आपको राज बताया, आपको पहले से पता था, मैं तो अपनी गुफ्तगू को पूरा करने की खातिर आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एक नुक्ते पे ले जाके बता दिया कि भाई ये जो सारा दीन का काम है, ये सारा आखिरत की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी, इन सब का एक ही राज है, कंट्रोल। और ये जो बच्चे हमारे हैं ना, अगर बच्चों की औलाद की तरबियत के हवाले से बात करें, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक दिन लगाने की कोशिश करूंगा, इन बच्चों को अगर हमने कुछ सिखाना है तो मैं आपको मिंबर पे बैठ कर कह रहा हूं कि इनको जो सबसे बड़ी चीज मैं और आप सिखा सकते हैं वो कंट्रोल है। अगर हमने इनको कंट्रोल सिखा दिया, ये दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। और खुदा अगर नाउज़ुबिल्लाह ताला, अगर हमारे बच्चों को कंट्रोल नहीं आता, ना दुनिया नसीब होगी, नाउज़ुबिल्लाह ताला, ना आखिरत। ये सबसे अहम चीज थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अच्छा, अभी कंट्रोल कैसे आता है उसके भी एक ट्रिक बता देता हूँ, उसका भी एक तरीका बता देता हूँ, ताकि काम और आसान हो जाए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने देखा कि पता नहीं क्या बात है, जो अफ्रीका में रहने वाले रनर हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये दुनिया की सारी मैराथन जीत जाते हैं, 40 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की। अमेरिका वाले नहीं जीत पाते, यूरोप वाले नहीं जीतते, अफ्रीका वाले जीतते हैं हमेशा। नहीं मालूम इसका राज क्या है। देखिए, मैं इसको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ। फर्ज करो मुझे 40 किलोमीटर का एक दौड़ दौड़नी है, एक रेस दौड़नी है, मैं कभी दौड़ में नहीं गया। फर्ज करो मुझसे कोई कहे भाई एक साल के बाद एक मुकाबला होगा 40 किलोमीटर का, आपने दौड़ना है। अभी मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मैं जैसा था वैसे ही रहूं, अगले साल जब दिन आए मैं खड़ा हूं और मैं कहूं मैं 40 किलोमीटर भाग के दिखाऊंगा, ये होगा नहीं होगा? क्या रास्ता है मेरे पास? आज से शुरू करो, आधा किलोमीटर भागू, कल थोड़ा सा और भाग लेता हूं, और फिर थोड़ा सा भागूंगा, हर वक्त भाग भाग कर अपना स्टैमिना बढ़ाऊंगा, अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, इतनी बढ़ाऊंगा कि एक साल के बाद शायद 40 किलोमीटर भाग जाऊंगा। एक ही रास्ता है, कोई जादू नहीं चलेगा। तो अभी मसलन मैं दीन के रास्ते पे चलना चाहता हूं, मुझे कंट्रोल चाहिए, तो क्या ये ऐसे होगा कि अभी कोई कंट्रोल मत करो, जिस दिन अल्लाह इम्तिहान लेगा मैं खुद से कामयाब हो जाऊंगा? ये कहानी नहीं होगी, फेल हो जाऊंगा इम्तिहान, नाउज़ुबिल्लाह ताला। तो मुझे क्या करना होगा, अभी अभी अपने कंट्रोल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता कैसे बढ़ाते हैं? मुस्तहबात पर अमल करो, मकरूहात छोड़ने की कोशिश करो, छोटे छोटे मुस्तहब ले लो। आप तय कर लो कि मैंने ये मुस्तहब करना है, छोटा छोटा मुस्तहब ले लो, और मुझे ये करना है, उसके ऊपर पाबंदी से पूरी ताकत से करना शुरू कर दो। क्या फायदा होगा? आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। एक मुस्ताहब कर लिया, एक और ले लो, सारी जिंदगी एक काम करो। मैं अपने आप को देखता हूं, मेरी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजर चुका होगा मेरे ख्याल, अल्लाह जानता है, تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کبھی رکنا نہیں چاہیے، مرتے دم تک آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. ہم لوگوں کے اندر ایک خرابی ہے، ہم لوگ بعض اوقات تھوڑی سی خدا کے راستے میں کامیابی لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت ہو گیا، بس کافی ہے. نہیں، کافی نہیں ہے. اسٹرگل، کوشش کرتے رہو، سلسل کوشش کرتے رہو. تو آپ ایک مقرون ہو، اسے ترک کرو پوری پابندی سے، کیا آئندہ سے نہیں کروں گا. مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے، بس آپ فرض کرو ایک آدمی پانی پیتا ہے، مستحب ہے سیدھے ہاتھ میں پکڑے، مستحب ہے پینے سے پہلے سید الشہداء کو یاد رکھے، تین گھونٹ میں پانی پیے، آخر میں الحمدللہ کہے، یہ مستحب ہے. اس میں دیر نہیں لگے گی، اس میں صرف کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے، کنٹرول چاہیے. مستحب ہے قبلے کے رخ کھڑا ہو، کوشش کرو کتنا کر سکتے ہو. اچھا، یہ کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا کنٹرول بڑھ جائے گا. کنٹرول بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی صفات کو اپنے اندر لانا آسان ہو جائے گا، اللہ کی صفات کو اپنے اندر لا سکوں گا. اگر میں اللہ کی صفاتوں کو اپنے اندر لاؤں گا تو کیا ہوگا؟ آپ خدا کا قرب حاصل کریں گے، آپ کو خدا کامیابی نصیب کر دے گا. یہ سارا راز اس طریقے سے بنے گا. آہستہ آہستہ آپ اپنے کنٹرول کو بڑھاتے رہے، اور کنٹرول کو بڑھانے کا میں نے طریقہ کار بتا دیا. چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے لو، رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا، پابندی سے کہو بھائی میں رات کو سونے سے پہلے وضو کروں گا، اگر مجھے لیٹنے کے بعد یاد آیا کوئی بات نہیں، میں اٹھ جاؤں گا، کھڑے ہو جاؤں گا، پھر وضو کروں گا. کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے. ہر صبح نکلنے سے پہلے وضو کر کے نکلوں گا، فوراً نکل رہا ہوں. مستحبات لے لو. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میرا اپنا بیٹا پوچھے، بھائی میں کون سی مستحب نمازیں پڑھوں، میں اس سے کہوں گا بیٹا نمازیں وہ فائدہ پابندی سے پڑھو، پابندی سے پڑھو، نمازیں وہ فائدہ طاقت دیتی ہے، مجھ سے کروا دیتی ہے. طاقت سے کرو، مضبوطی سے کرو، چھوڑو نہیں، ناغا نہیں کرو، تمہارا کنٹرول بڑھ جائے گا، زندگی کامیاب ہو جائے گی. تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا، اپنے کنٹرول کو بڑھائیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے، ہمارے سارے مسائل حل ہیں، ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اپنے راستے میں کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ جو ہم کنٹرول بڑھانا چاہتے ہیں، کیا کوئی اور چیز ہے جس سے کنٹرول بڑھانے میں مدد ملتی ہے؟ میں نے آپ کو راستہ بتا دیا، مستحب مکروہ والا. اور کوئی چیز ہے؟ ہاں، ایک اور چیز بھی ہے، اور مولا نے روایتوں کے اندر بہت بیان کی، وہ کیا ہے؟ کہا اپنی موت کو یاد رکھو. اگر موت کو یاد رکھو گے تمہارا کنٹرول زیادہ رہے گا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا موضوع کو ٹرن کروں گا، اس پہ تھوڑا بات کی ہے، اب تھوڑا سا ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ موت کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے میں جب طالب علم بنا تو میں عقائد کی کتابیں پڑھتا تھا، توحید پر، عدل، نبوت، امامت، قیامت والی کتابیں نہیں پڑھتا تھا. قیامت والی کتابیں نہیں پڑھتا تھا کیوں؟ میں اپنی جگہ کہتا تھا بھئی یہ قیامت والی کتابوں میں کیا پڑھائیں گے؟ یہ بتائیں گے جنت کے اندر انار اتنے ہوتے ہیں، انگور اتنے ہوتے ہیں، دودھ کی نہریں ہوتی ہیں، شہد کی نہریں ہوتی ہیں، مجھے اس میں زیادہ مزہ نہیں آتا. پور والا حصہ تو بولوں ہی نہیں، معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ ہمارے کچھ اور بھائی لوگ ہیں، وہ لوگ بوروں کے قصے ایسے سناتے ہیں جن کو سن کے مزہ نہیں آتا، غصہ آتا ہے کہ کیا سنا رہا ہے. اب یہ سب چیزیں سناتے ہیں، اس کے اندر پھر بتاتے ہیں مثلا جو دوزخ میں جائے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، اتنی سزا ملے گی. تو میں نے کہا بھائی یہ سب یہی بتاتے رہتے ہیں، جنت میں یہ مل جائے گا، دوزخ میں یہ ہو جائے گا. میں عقائد کی میں اندر سارے پڑھوں گا، میں قیامت کے اوپر مجھے یقین ہے، میں قیامت کی ڈیٹیلز نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھوں گا. کئی سال تک میں نے قیامت کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پڑھی. پھر کئی اتفاق سے مجھے کتاب ملی، جو پتہ نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی اور کتاب میرے پاس نہیں تھی، تو میں نے کہا چلو یہ کتاب میں پڑھ لیتا ہوں. وہ قیامت کے بارے میں، اور کس کی کتاب تھی؟ وہ تھی آیت اللہ خمینی کی تقریروں سے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کر ایک کتاب بنائی تھی، اس کتاب کا نام تھا معاد. عربی میں معاد لفظ استعمال کرتے ہیں قیامت کے لیے، اس میں ایک فرق ہے، ہم لوگ اردو میں صحیح لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن بارہ ابھی چلانا پڑے گا، معاد زیادہ اچھا لفظ ہو. اس کا نام معاد تھا. میں نے وہ کتاب پڑھی, جیسے میں نے وہ کتاب پڑھی مجھے سمجھ میں آیا کہ جو میں قیامت سمجھ رہا تھا قیامت کچھ اور ہے, جو میں موت سمجھ رہا تھا موت کچھ اور ہے, جو میں قبر سمجھ رہا تھا وہ قبر کچھ اور ہے, تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر وہ اتنا مزیدار تھا کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے بہت بڑی حماقت کی, مجھے اس کو بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے. میں سمجھ رہا تھا اس میں صرف یہ ہوگا جنت ایسے ہوتی ہے جہنم ایسے ہوتی ہے, باقی مجھے پتا چلا کہ نہیں بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ پورا سائنس ہے, یہاں پر پورا سائنٹیفک رول ہے, یہاں پر آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. اب وہ میں نے کیا دیکھا, میں تھوڑا سا حصہ وہاں پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر کسی انسان کو یہ سسٹم سمجھ میں آ جائے, سسٹم بھی نہ بولوں, سب نے کہا کہ انگلش میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, یا فرینچ ہو یا سادہ اردو, فرینچ مجھے آتی ہے میں اردو میں جانے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی یہ پورا نظام سمجھ لے ایک 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 کیا ہوتا ہے, تو پھر یقین مانو کہ آپ کا کنٹرول بھی اچھا ہے, آپ کا آپ کی طلب بھی اچھی ہے. ہاں مجھے کرنا ہے, کب سمجھ میں آتا ہے یہ, جب آپ کو یہ بتاؤ بھائی آپ پیچھے کہاں سے آئے ہو, آگے کہاں جاؤ گے, جب جاؤ گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی میں اسٹوڈنٹ سے مثال دیتا ہوں, طالب علم سے مثال دیتا ہوں, جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان سے ایک مثال دیتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو بچے اسکولوں وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو ماں باپ ہمیشہ بےچارے کہتے رہتے ہیں بچہ پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, وہ پڑھتا نہیں, گیمس کھیلتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو ماں باپ بڑے پریشان پھرتے رہتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے ماں باپ بچے کو بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ابھی تم اس کلاس میں ہو نا, پھر تم اس کلاس میں جاؤ گے, پھر وہاں پہ یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, آخر تک سارا بتا دیتے ہیں. اگر آخر تک سارا بچے کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پڑھ لو, اس سے پڑھ لیتا. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے, مثلا میں اپنے آپ کو اس طرح بولوں گا, مثلا جو بچے کلاس 10 دسویں کلاس پڑھ چکے ہوتے ہیں, پاکستان میں اس کو میٹرک کہتے ہیں, بعد والے کو انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں, آپ کو نہیں کیا کہتے ہوں گے, 10 کلاسیں پڑھے 12 کلاسیں پڑھے اس کے بعد یونیورسٹی جانا ہے اس نے, یہ جو پیریڈ ہے 11ویں کلاس 12ویں کلاس 11-12 انٹرمیڈیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم پیریڈ ہوتا ہے کیریئر کے لیے. یہاں جو اس نے تیر مارا ہے 40 سال وہی اٹھانا پڑے گا. اگر یہ خراب کر دیا اگلے 30-40 سال تعلیم کی وجہ سے مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو بار بار کہنا نہیں پڑتا بیٹا پڑھ لو بیٹا پڑھ لو, خود سمجھ جاتا ہے کہ بعد میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. ابھی ہم لوگ بھی ایسے ہی, ہم لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی مولوی کہتا ہے نماز پڑھ لو یہ کر لو وہ کر لو, کہتے نہیں دل چاہ رہا بھائی کیا کریں. اگر کوئی ہمیں مرنے کے بعد کا منظر دکھا دے کہ بیٹا تم مرو گے اور مرنے کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پڑھ لو پڑھ لو, پھر کوئی اس کو روکے گا بھی نہ, تو کہے گا نہیں مجھے پڑھنا ہے. کیوں؟ آگے دیکھ کر آ جائے کہ آگے کیا نظام ہونے والا ہے, کیا مصیبت آنے والی ہے. کاش کوئی انسان مرنے کے بعد والے کو سمجھ لے تو اس دنیا میں دین لینا آسان ہوگا. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بتاتا چلوں اور تھوڑا سا جلدی بھی کروں تو وقت ظاہر ہے کم ہے. ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ہم لوگ یہاں سے مریں گے, ہمارے جاننے والے تھے وہ مجھ سے کہنے کے ایک دفعہ میں نے موت کے اوپر بات کی مجلس پڑھی, بعد میں میرے پاس آئے کہنے کے مولانا یہ موت کے اوپر زیادہ مجلسیں مت پڑھا کرو. میں نے کہا کیوں, کہنے لگا میرا دل گھبرانے لگتا ہے. یہ جو دل گھبراتا ہے کیوں گھبراتا ہے, یہ نہیں پتا موت ہے کیا, اس لیے دل گھبراتا ہے. جب لوگ مریں گے تو کیا ہوگا, ہماری ڈیڈ باڈی ہماری جو میت ہے وہ تو یہی رہ جائے گی دنیا میں, اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اہل بیت احترام کی محبت کے صدقے میں خدا ہمارے جسم کو بھی محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. یہ جو ہماری روح ہے یہ ایک اور دنیا میں چلی جائے گی. وہ جو دنیا ہے ابھی قیامت نہیں آئی ہے, اس دنیا اور قیامت کے بعد ایک اور دنیا بیچ میں بسی ہوئی ہے. اس دنیا کا نام کیا ہے؟ جس کو ہم لوگ قبر کہتے ہیں. لیکن قبر تو اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر ہوتا ہے. تو جو دنیا ہے، اس دنیا کا نام کیا ہے؟ اس دنیا کا نام ہے برزخ. ہماری روح اس دنیا سے نکل کے، جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں، آپ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے نکل کر ایک اور دنیا میں جاتی ہے. وہاں پر بھی زندگی ہے، پوری زندگی ایسے جیسے یہاں زندگی. اس کو ہم برزخ کہتے ہیں. صرف ایک فرق ہے، مثلا آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جو نیچے آپ کے کارپیٹ بچھا ہوا ہے، یہ شاید آپ نے نہ بچھایا ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. بھائی میں جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ میں نے بنایا؟ نہیں، کسی اور نے بنایا ہے، میں بیٹھ گیا ہوں اس کے اوپر. برزخ میں ایسا نہیں ہوگا. برزخ میں جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ ہوگا جو میں نے ابھی اس دنیا سے بنا کر آگے بھیجا ہو، سب کچھ. مزہ کر، مجھے برزخ کے اندر فرض کرو کرسی چاہیے بیٹھنے کے لیے، مجھے یہاں سے بنا کے بھیجنی ہے. اگر مجھے اچھے کپڑے چاہیے مجھے یہاں سے بھیجنے ہیں. اچھا، وہاں کی ہر چیز میری ہے، کسی اور نے نہیں بنائی. مثلا اگر وہاں پہ میرا ہمسایا اچھا آدمی ہے تو کیوں ہے؟ یہاں پہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ مجھے وہاں ہمسایا اچھا مل گیا ہے. اچھا، اگر میں نے کوئی گڑبڑ کام کر دیا پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمسایا کوئی شیطان مل جائے گا. پھر میں وہاں پہ برزخ میں خدا سے کہوں گا، خدا ہے یہ کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ کون بدبخت آدمی میرا ہمسایا بن گیا؟ تو خدا کیا کہے گا؟ میں نے تجھے بدبختی میں نہیں پھنسایا ہے، تو خود پھنسا ہے اس کے اندر. میں کہوں گا، خدا ہے میں نے تو نہیں کہا تھا برزخ میں میرے بندہ یہ بندہ میرا ہمسایا ہو. پھر وہ کیا کہے گا؟ کہے گا، یہ بتاؤ، جب تم دنیا میں کسی سے محبت کر رہے تھے تو تم کو نہیں پتا تھا جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ کیوں اس آدمی سے اپنا دل لگا کے بیٹھے تھے؟ ابھی مثال کے طور پر ہمارے بچوں کے وارڈ روم کے اندر، الماریوں کے اندر فٹ بال کھیلنے والوں کی تصویریں لگی. ابھی ایک بار سوچو، خدا نے تمہیں اگر برزخ کے اندر اس کی ہمسائیگی میں بھیج دیا پھر کیا ہوگا؟ اس کو تمہارا ہمسایا بنا دیا پھر کیا ہوگا؟ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس کے ساتھ بٹھائے جاؤ گے. تو دیکھ کے محبت کرو، دیکھ کے دوست بناؤ. تو ابھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے مثال کے طور پر مجھے پیسہ کمانا اچھا لگتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے، بھائی کون تمہیں پسند ہے؟ فلاں دولت مند بہت پسند ہے. اچھا بیٹا، یہاں تو تم نے پسند کر لیا ہے، اگر خدا نے برزخ میں اسی کا ہمسایا بنا دیا پھر کیا ہوگا؟ وہاں کیا کرو گے؟ پھر کوئی ایک آدمی اہل بیت کے ہمسائے میں بیٹھا ہوگا اور تم اس سے کہو گے، میں اس سے کہوں گا کہ بھئی میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں، وہ مجھ سے کہیں گے تم نے اس کو زیادہ پسند کیا تھا یا اس کو زیادہ پسند کیا تھا؟ جس کو زیادہ پسند کیا تھا اس کے ساتھ بیٹھو. تو ہم لوگ یہاں سے اٹھیں گے، برزخ میں جائیں گے. برزخ میں کیا ہوگا؟ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جیسا ہم کریں گے برزخ میں ملے گا. جو ہم کریں گے، یہاں پہ کسی آدمی کو تکلیف دی ہے، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا ہے. یہ تکلیف اللہ نے ذخیرہ کر لی ہے. کہاں پہ مجھے دے گا واپس؟ میں برزخ میں واپس دے گا. میں برزخ میں ایک دن بیٹھا ہوں گا، نعوذ باللہ تعالی، ایک جانور آئے گا مجھے بہت زور سے کاٹ کے چلا جائے گا. کاٹ کے چلا گیا، میں خدا سے کہوں گا، خدا یا یہ کیا ہو گیا، کسی جانور نے مجھے کاٹا؟ تو کہے گا، تمہیں یاد ہے تم نے فلاں آدمی کو طنز کیا تھا ایک دفعہ، اس کا دل دکھایا تھا، یہ اس کے بدلے میں. اچھا اگر میں ہر روز 10 آدمیوں کا دل دکھاتا ہوں پھر کیا ہوگا؟ ہر روز 10 دفعہ ایک بچھو آ کے مجھے کاٹ لے. سوچو، یہ جو برزخ ہے یہ سب نظر آتی ہے. یہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ بعد افراد اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن میں چھوٹا تھوڑا سا ہی بتاتا چلوں. تو ہم لوگ جو بعد اوقات خواب دیکھتے ہیں نا، تو اس میں اپنی برزخ دیکھتے ہیں. ہم لوگ بعد اوقات خواب میں اپنی برزخ دیکھتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، خدا کسی بندے کو برزخ دکھائے بغیر برزخ میں نہیں لے کے جائے گا. سب کو اسی زندگی کے اندر کم سے کم ایک دفعہ برزخ دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے. ابھی سمجھ جاؤ، تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے برزخ میں جائیں گے, برزخ میں کیا ہوگا؟ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں وہ وہاں ملے گا. اب مثال کے طور پر برزخ میں فرض کرو کیا ہوگا, میرے ہمسائے کے اندر بہت اچھا ایک آدمی رہتا ہے, ہر وقت میرا خیال کرتا ہے, میں اللہ سے پوچھوں گا خدا ہے یہ تجھے کتنا اچھا ہمسایا مجھے دیا, یہ کون ہے؟ تو اللہ بتائے گا یہ تمہاری نماز ہے, تم نے نمازیں اچھی پڑھی تھی نا, تو ہم نے تمہیں نمازی ہمسایا بنا دیا ہے, تمہارے کام آتا ہے, اپنا خیال کرو. آپ جتنا جو کام کر رہے ہیں اس کو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا, جب بھی اس دنیا میں کوئی کام کرنے لگے کیا کیا ذہن میں رکھنا ہے, ختم نہیں ہوگا, بچے گا, یہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. یہ عجیب بات ہے, یہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. آپ نے اپنے والدین کو ایک دفعہ محبت سے دیکھا, آپ کی کہانی ختم ہو گئی, آپ کے والد کو بھی یاد نہیں ہے, آپ کو بھی یاد نہیں ہے, کیا خدا کے نظام میں ختم ہو گیا؟ نہیں, بچا کے رکھے گا, برزخ کو وقت دے گا, تب یہاں سے نکل کے برزخ میں جائیں گے. پھر ایک اور بات اس میں اور اضافہ کر دوں اور پھر معاملے کو آج کے دن کے لیے کام کر لے کے جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وال محمد, کل کی بات سے بھی جوڑنا ہے. ابھی کل ہم نے کہا تھا اللہ کے 99 نام ہیں, ان صفتوں کو اپنے اندر لے کر آؤ, اس کا برزخ میں کیا فائدہ ہوگا؟ برزخ میں ایک فائدہ ہونے والا ہے, میں بتاتا ہوں. برزخ میں کچھ انسان یہاں سے مریں گے, برزخ میں جائیں گے, جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارا جسم اور خوبصورت ہو گیا, پہلے اچھے نہیں تھے اب اچھے ہو گئے. یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے. کچھ لوگ اٹھیں گے دیکھیں گے پہلے دنیا میں اچھے بھلے خوبصورت تھے, یہاں پہ جو اٹھے ہیں یہاں پہ ہمارا حشر خراب ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا, وہ اس دنیا سے انسان بنیں گے, مریں گے, جب برزخ میں اٹھیں گے جانور ہو جائیں, تو وہ خدا سے پوچھیں گے خدایا ہم تو انسان تھے, یہ تو نے ہمیں جانور کیوں بنا دیا؟ قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ ہے کہ ایک آدمی اٹھے گا برزخ میں, محشر میں دیکھے گا میں اندھا ہوں, تو وہ خدا سے کہتا ہے خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, علما حشر تنیا ما کنت بصیرا, تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا؟ تو خدا جواب میں کہے گا کہ دنیا میں تو میری نشانیوں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا تھا نا, اب میں نے تیری آنکھیں دے دی, ختم ہو گیا معاملہ, اب تو اندھا ہے. کیوں؟ میں نے آنکھیں دی تھیں نشانیاں دیکھنے کے لیے, انہیں نہیں دیکھی, تُنہیں آنکھ سے کام ہی نہیں لیا جو میں چاہ رہا تھا, تو آنکھ سے گناہ کرتا رہا ہے, اب تجھے آنکھیں نہیں ملیں. کچھ انسان یہاں سے مریں گے, جب اٹھیں گے تو جانور بنے گئے ہوں گے, خدا سے پوچھیں گے خدایا, مثال کے طور پر ایک بہت بدبخت گروپ انسانوں کا ایک گروہ چونٹیاں بن جائے گا. چونٹیاں انگلش میں تو آنٹ کہتے ہیں, بعد میں تو فرینچ میں کیا کہتے ہیں, چونٹی بن جائے گا. جتنے بھی لوگ محشر میں ہوں گے انہیں کچلتے رہیں گے, کچلتے رہیں, کچلتے رہیں. تو یہ لوگ کیوں چونٹیاں بن جائیں گے؟ چونٹیوں کی صفت ہوتی ہے چونٹیاں اسٹور کرتی رہتی ہیں, ذخیرہ کرتی رہتی ہیں. تو جواب ملے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو انسانوں کی ضرورتوں کی چیزوں کو اسٹور کرتے رہتے تھے, ان کو نہیں دیتے تھے, ان کو تڑپا تڑپا کے مارتے تھے, ہم نے ان کو چونٹی بنایا ہے. ایک انسان کا گروہ آئے گا نعوذ باللہ تعالی کسی درندے کی شکل میں, جانور. وہ پوچھیں یہ کیا ہوا, یہ کیوں ایسے ہیں؟ کہا یہ وہ انسان تھے جو دوسرے انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے, اذیت کرتے تھے, ہم نے ان کو ایسا بنا دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کی اور میری صفتیں ہیں نا, اس سے ہماری شکل بنے گی برزخ کے اندر. میں سچا آدمی ہوں, مجھے سچے کی شکل ملے گی. نعوذ باللہ تعالی, اگر جھوٹا ہوں تو مجھے برزخ میں جھوٹے انسان کی شکل ملے گی, متکبر کی شکل, جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, ارگس غرور ہوتا ہے, اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے, دھوکہ دینے والے کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. میں نے بتایا کچھ انسان ہوتے ہیں, کچھ اصلاً جانور ہو جاتے ہیں. ابھی اگر میں خدا کی 99 صفتوں کو اپنے اندر نہیں لاؤں گا, غلط صفتیں میرے اندر ہوں گی, یہ غلط صفتیں مجھے برزخ میں انسان نہیں بننے دیں گی. اچھا پھر کیا ہوگا کہ برزخ میں اٹھے گا نعوذ باللہ تعالی جانور. اب پہلے اتنی سزا ملے گی, اتنی سزا ملے گی کہ یہ جانور کی شکل ختم ہو, یہ انسان بنے. جب یہ انسان بنے گا تو زیرو زیرو سے معاملہ شروع ہوگا. پھر اتنی سزا اٹھائے گا کہ جو کام یہاں کرنا تھا اور نہیں کیا تھا اس کی سزا ملے گی. تو ابھی جیسے ہی مریں گے برزخ جائیں گے, برزخ جائیں گے وہاں ساری آنکھیں کھل جائیں گی, جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارے سامنے بالکل نظر آئے. ہاں بھائی یہ ہو, ابھی میری ساری صفتیں چھپی نہیں ہے, آپ کو کیا پتا میں کون ہوں؟ آپ کی ساری صفتیں مجھ سے چھپی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں. جیسے ہی برزخ میں ہم لوگ شامل ہوں گے, داخل ہوں گے, میرے اندر کے راز کھل جائیں گے, میرے چہرے کے اوپر صاف سمجھ جائیں گے. برزخ میں ہمارے اندر کا انسان باہر آ جائے گا. اندر کو اچھا کرو, اندر کی کوالٹیز اچھی کرو. ابھی تو خدا نے چھپانے کے لیے شکل دی ہے, برزخ میں کوئی شکل نہیں ہے, اندر باہر ہے, پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو اگر کسی کو کام کرنا ہے ابھی کام کرے, اپنی صفتوں کو صحیح کرے. کون کون سی صفتوں کو مسئلہ, اگر غرور ہے چھوڑ دے, ہمبل ہو جائے, متوازے ہو جائے. اگر مکاری ہے چھوڑ دے, ہمدردی دکھائے. ظلم ہے چھوڑ دے, انصاف کرے, اچھی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آئے. اس طرح ہمارا پورا نظام چلے گا. میں نے کل آپ کی حضرت میں ایک جملہ عرض کیا تھا, خدا نے تین دین نہیں دیے ہمیں, ایک دنیا کے لیے, ایک آخرت کے لیے, ایک معاشرے کے لیے. تین تین دین نہیں دیے, ایک ہی دین دیا. اس ایک دین میں وہ بھی کیا ہے, دنیا بھی سنبھالتا ہے, آخرت بھی سنبھالتا ہے, معاشرہ بھی سنبھالتا ہے. اگر میں اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آؤں گا, اس دنیا میں بھی اچھا, برزخ بھی اچھی, آخرت بھی اچھی, معاشرہ بھی اچھا ہے, لوگ بھی اچھے ہیں ہمارے ساتھ. آخر میں اللہ کے نبی کی ایک روایت اور عرض کروں گا اور چند جملے مسائل کے اپنے سے تمام. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ کے دین کا کام میرے لیے بہت مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا میرا دین آسان ہے, میرا دین مشکل نہیں ہے. کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی, میں آپ کے دین میں جب دین میں چلتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے, اور جب میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں تو آپ کا خدا مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے. سادہ سا آدمی کا بیچارہ بیوقوف سا جیسا, لیکن بیوقوف لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں بعضوں کا. اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا آپ نے جو نبی نے دین دیا ہے اس میں اللہ کو خوش کرتا ہوں, بندے ناراض ہو جاتے ہیں, بندوں کو خوش کرتا ہوں اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں گا اللہ بھی خوش ہوگا, بندے بھی خوش ہو جائیں گے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ یہ بتا دیں تاکہ میرا کام آسان ہو جائے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا دنیا پہ لالچ مت دکھاؤ, تھوڑا مل جائے اپنے لیے خوش ہو جائے. اس حد ما فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا میں زہد دکھاؤ, کم دنیا پر خوش ہو جاؤ, اللہ تم سے خوش رہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے محنت نہ کرو, دنیا کے لیے محنت کرو, اپنے لیے مت اٹھاؤ, دوسروں کو دے دو. اللہ کا دین یہ کہتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کام کاج مت کرو, ایک روٹی کھاؤ سو جاؤ, یہ نہیں کہہ رہا. کام کرو, دنیا کماؤ, لیکن کمانے کے بعد اپنے اوپر خرچ مت کرو, دوسروں کے اوپر لگاؤ, یہ اللہ کا دین کہتا ہے. دنیا میں لالچ مت دکھاؤ, ہرس مت دکھاؤ, دنیا میں زہد اختیار کرو, اللہ خوش ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی, بندے کیسے خوش ہوں گے؟ نبی نے فرمایا بس حد ما فی اید الناس یحبک الناس, جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر لالچ مت دکھاؤ, اس کو مت دیکھو دوسروں کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے, اس کو بھول جاؤ. اگر تم لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ایسے مت دیکھو, لوگ تم سے خوش رہیں گے. لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ اس سے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ہم سے کچھ چھیننے آیا ہے, یہ ہم سے کچھ لینے آیا ہے. اگر وہ بتا دے کہ نہیں بھائی تیرے پاس سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں, میں اپنا کام کروں گا اور چلا جاؤں گا, ان کو کوئی دشمنی نہیں ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں زور اختیار کرو، خدا تم سے خوش رہے. جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ اپنی نظریں مت ڈالو، اس پہ لالچ مت دکھاؤ، لوگ بھی خوش رہیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا گزر جائے گی، اچھی دنیا میں چلے جاؤ. اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا، سب کچھ سکھا دیا جس سے ہماری دنیا اور آخرت بند ہے. معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا میں اچھا ہو جاؤں گا میری آخرت اچھی ہو جائے گی سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. نہیں، سوسائٹی تباہ نہیں ہوگی، سوسائٹی بہت اچھی ہو جائے گی، معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا، لوگ اچھے ہو جائیں گے اگر ہم اچھے ہو. تو بات کی اللہ کی صفت پر، قرب پر. میں نے عرض کیا کہ کنٹرول کی ورڈ ہے اور موت کو یاد، اور موت کے ساتھ بات آئی برزخ کی، اور برزخ کی بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی روایت بھی کہہ دی. یہ میں نے اس لیے دہرایا تاکہ آپ کی ذہن میں یاد رہے، اور کل ہمارے بھائی اس کو سمرائز کر کے پیپر پہ لکھ کے بھی دے دیں گے تو اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اس بات کو سوچنا ہوگا، ہم نے یہ سب سیکھا کہاں سے، کس نے ہمیں سکھایا؟ اس سکھانے والے نے ہمیں کتنی محبت سے سکھایا، قربانیاں دے دے کے سکھایا. ہم سے جو نہیں سیکھ رہے تھے ان کے بھی دروازے پہ جا جا کے سکھایا ہے کہ سیکھ لو، محبت سے سکھایا. مولانا محبوب علاقہ میں اللہ کے نبی کے لیے ایک خطبے میں جملہ استعمال کیا، کہا طبیب دوار بطب ہی. اللہ کے نبی وہ ڈاکٹر تھے، وہ حکیم تھے جو اپنی دوائی لے کے مریضوں کے پاس جاتے تھے. ہے کوئی مریض جس کو میں دوا کھلاؤں اس کی بیماری دور ہو جائے؟ طبیب دوار بطب ہی. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے جد امجد نبی سے سیکھ کر سب انسانوں کو قربانیاں دے دے کے سکھایا. ہمیں کوئی نبی ایسا نہیں پتا جس کی 12 نسلیں شہید ہوئی، کوئی نبی نہیں. ہمیں کوئی نبی ایسا نہیں پتا جس کی موت کے بعد اس کی بیٹی کے گھر پہ حملہ ہو گیا، ہمیں کوئی نہیں پتا. جتنے بھی انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ اپنے نبی کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی نشانیوں کو بچا کے رکھتے ہیں. اور مجھے تو تعجب ہوتا ہے بعض اوقات، مثلاً آپ سنو گے کشمیر کے اندر زیارت گاہ میں اللہ کے رسول کا بال بچا کے رکھا ہوا ہے. کہیں کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی جھوٹیاں بچا کے رکھی ہوئی، کہیں پہ کہتے ہیں ان کا امامہ بچا کے رکھا ہوا. یہ جو بال ہے، جوتی ہے، امامہ ہے، ابا ہے، شمشیر ہے، اس میں نبی کا خون نہیں ہے، فاطمہ میں نبی کا خون ہے، سیدہ میں نبی کا خون ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا میری شمشیر بچاؤ، اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے قربہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ بال اور ابا بچا کے رکھتے ہیں اور سیدہ کو پامال کرتے ہیں. چیزیں بچا کے رکھتے ہیں، نبی کی محبت کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر لطف کیا ہے، کرم کیا ہے، ہمیں سیدہ کا ماننے والا قرار دے دیا، ان کا چاہنے والا قرار دے دیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت خدا سیدہ طاہرہ کو نصیب فرمائے. شاید خدا متعال آج اس شب میں بی بی کا نام لینے کے صدقے میں قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں بہت سا، ایک ماں کے لیے کون سی قربانی سخت ہوتی ہے؟ ماں خود قربانی اٹھائے، خود مصیبت اٹھائے وہ اس کے لیے کم ہوتی ہے، ماں کی اولاد قربانی اٹھائے وہ اس کے لیے سخت ہوتی ہے۔ سیدہ طاہرہ وہ ماں ہے جس نے خود بھی قربانی کی ہے، اس کی اولاد نے بھی قربانی کی، وہ ماں ہے۔ اور عزیزو میں اور آپ تو مرد ہیں نا، میں اور آپ یہ بات نہیں سمجھ پائیں گے، جو سیدہ کی چاہنے والی خواتین ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ماں قربانی اٹھائے اس کا مطلب کیا ہوگا۔ سیدہ کی قربانی عظیم شان ہے۔ اگر امام حسین کی قربانیوں کو ذرا ایک نظر میں دیکھیں، جتنی قربانیاں امام حسین دے رہے تھے یہ سمجھ لو ساتھ ساتھ سیدہ زہرا بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اگر میں چند جملے امام حسین کے مصائب سے عرض کروں تو یہ ماؤں کا کردار یہاں پر عجیب کردار ہے۔ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین کو بڑا بلند مقام نصیب فرمایا ہے۔ کربلا میں شہادتیں مردوں نے دی ہیں، قربانیاں عورتوں نے دی ہیں، عورتوں کی قربانیوں سے کربلا زندہ ہو۔ اور اگر مجھے دو جملوں کے اندر مزید اجازت فرمائے تو میں بس ایک ماں کی قربانی آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، اور وہ کس کی ماں ہے؟ وہ علی اصغر کی ماں، وہ علی اصغر کی، کہ جب امام حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور کہا کہ بچہ مجھے دے دو، تو میں کہوں گا خدایا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر قرآن کریم میں لکھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ اس نے موسیٰ کو لکڑی کے صندوق کے اندر ڈال کر پانی پہ بھیج دیا۔ تو میں کہوں گا خدایا مجھے بس اتنا بتا، تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا؟ مادر موسیٰ پریشان ہوئی کہ کہیں میرا بچہ مارا نہ جائے، کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، صرف پانی تھا، اور یہاں علی اصغر کی ماں مطمئن ہے کہ میرا بچہ امام حسین کے ہاتھ، اس نے بیتابی نہیں دکھائی۔ امام نے کہا بچہ مجھے دے دو، اس نے بچہ دے دیا، بس ایک جملہ کہا، کہا مولا جو یہاں دروازے سے باہر گیا ہے پھر واپس نہیں آیا، اور میرا بچہ تو بس 6 مہینے کا ہے اور کچھ نہیں کہا۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھا کر لائے، لوگوں کے سامنے ہٹایا، اور لوگوں سے امام نے بس ایک جملہ کہا، کہا اگر پانی سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی تو اس بچے کو پانی پلا دو، اس سے کسی کی طاقت نہیں بڑھے گی، اس کو پانی پلا دو، جب تمہاری ہمارے ساتھ تھی ہمارے مرد شہید ہو گئے، اب یہ بچہ بچا ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ علی اصغر نے بھی چل رڑی ہے، بہت بڑی دیکھ رڑی ہے، جو کوئی نہ کر سکا وہ علی اصغر نے کر دیا۔ علی اصغر کو جب ہاتھوں میں اٹھایا، گویا علی اصغر نے منہ کھول کر اپنی ننی زبان ہوٹوں پر گھماری۔ اب تو ننی سی زبان ہوٹوں پہ گھمائی تو عزیز و مقاتل کے اندر لکھا ہے عمر سعد کا لشکر منہ پھیر کے رونے لگا، لشکر میں سے آوازیں آنے لگی کہ عمر سعد اگر تو نے علی اکبر کو پیاسا مار لیا ہے تو اب علی اصغر کو کیوں پیاسا مار رہا ہے؟ وہ فوجی تھا، یہ فوجی بھی نہیں ہے، اس کو تو پانی دے دے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہونے والا ہے، ارملا سے کہا تیر چلا، اس ظالم نے تیر چلایا، عمر سعد سے پوچھا باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ اس لعین نے کہا بیٹے کا نشانہ لے تاکہ باپ کے دل کو تکلیف پہنچے، بس ایک تیر چلا۔ ابھی تو میں نے بہت سنا ہے اصغر کا گلا چھد گیا. چھدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوراخ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ تیر گلے میں سے یہاں سے لگا اور وہاں سے نکل گیا. یہ سوراخ ہو گیا. لیکن بابا مقاتل میں اس سے زیادہ لکھا ہے. مقاتل میں کیا لکھا ہے؟ مقاتل میں یہ نہیں لکھا کہ چھدا, لکھا دیا اصغر سے باہر ہو گیا. علی اصغر کی ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو دوسرا جملہ کہا, کہا میرے بچے یہ بتا کہیں شیر خان کی سپاہ ہوتے ہیں؟ محمد والے محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ قبول فرما. اے پاک پروردگار, جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جنہوں نے سیدہ طاہرہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار, اولاد سیدہ طاہرہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. بچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے خدایا, وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام امام وقت کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.